الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى وقال تعالى يتلو عليهم آياته وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال تعالى بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون عبس وتولى ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى صدق الله. محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب قاضی حسین احمد صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت اور میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تزکیہ نفس، قرآن پاک کے مطالعے اور احادیث سے کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کی فوز و فلاح اور نجات اخروی کے لیے ایک ضروری شرط ہے، اور تزکیہ کی حیثیت دین میں محض ایک فضیلت کی نہیں ہے بلکہ ہر فرد کے لیے ایک ناگزیر ضرورت کی ہے، انفرادی ضرورت کی اور انفرادی حجت ہے. قرآن پاک کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی بعثت کا اصل مقصد نفوس انسانی کا تزکیہ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا فرمائی تو اس میں بھی اصل غایت اور اصل مقصد یہی بیان ہوا کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائیں اور انسانوں کا تزکیہ کریں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کہ اے ہمارے رب، تو ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ وہی ذات ہے جس نے امیوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. گویا گمراہی سے نکلنے کا اگر کوئی طریقہ ہے، غلط موڑ مڑ جانے کے بعد صحیح راستہ اختیار کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ تزکیہ ہے، نفس انسانی کا تزکیہ اللہ کی کتاب کے ذریعے اور نبی کے اسوے کی پیروی کے ذریعے. اسی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام اپنی تمام دعوتی اور اصلاحی سرگرمیوں کا آغاز اسی نقطہ نظر سے کرتے ہیں، اسی غرض کی تکمیل کے لیے وہ آیات قرآنی و آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اسی غرض کے لیے وہ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ حکمت کا درس دیتے، لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے. اور ان تمام کاموں سے مقصود ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف تزکیہ ہے، اور یہ تمام چیزیں ذرائع اور وسائل کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہیں. لہذا تزکیہ وہ اصل کام ہے کہ جس کے لیے انسانوں کو اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا گیا، اور نبی کا مشن اور اس کا فرض یہ قرار پایا کہ وہ لوگوں کی طرف توجہ بھی دے اور اسی غرض و غایت کو، اسی منشا اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان سارے وسائل اور ذرائع کو استعمال کرے. خود ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طالب تزکیہ کے بارے میں تھوڑی سی چوک ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ اس کے پاس نابینا آیا، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے آیا. گویا نبی کا فرض منصبی نفوس انسانی کا تزکیہ قرار پایا، اور اسی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تزکیہ تمام دین و شریعت کی غایت بھی ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی ہے، اور اس کا سرچشمہ اور منبع اللہ کی کتاب ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کی یہ اپنی انفرادی ضرورت اور اس کی حجت بھی ہے. تزکیہ کے معنی تطہیر کرنے کے ہیں، ناپسندیدہ چیزوں کی جھاڑ جھنکار کی تطہیر کرنا، نشو نما دینے کے ہیں، پسندیدہ امور کی نشو نما کرنا، پسندیدہ امور کی شادابی اور ان کی بڑھوتری اور ان کی افزانی بھی اس کے اندر شامل ہے. جب نفس کے تزکیے کی بات ہوگی تو گویا غلط افکار اور خیالات کی اصلاح، جاہلی عادات اور اخلاق کی درستگی، اور بہیسی اور جمود کا توڑنا اس کے اندر داخل ہے. انسان کے جو جذبات ہیں، اس کے جو احساسات ہیں، ان سب کو صحیح رخ دینا، صحیح سمت ان کو دینا، اور طبیعت کے جملہ میلانات اور رجحانات کا قبلہ درست کرنا، انسانی سوچ کے زاویوں کو بھی، اس کے نقطہ نظر، اس کے فکر و عمل، اور اس کے اول و آخر جو کچھ بھی اس کے دائیے ہیں، ان سب کی درستگی اس تزکیے کے اندر شامل ہے کہ ان سب میں بالآخر سوز و گداز بھی پیدا ہو اور رقت و لطافت بھی پیدا ہو. لہذا یہیں سے وہ مسئلہ، وہ موضوع شروع ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق خود اپنی ذات سے کیسا ہو، وہ اپنی ذات کے بارے میں آگاہی حاصل کرے، وہ اپنے آپ سے واقف ہو کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ کائنات کی دوسری اشیاء کا علم حاصل کر سکے اور ان سے متعارف ہو سکے. اسے خود اپنے بارے میں یاد رہنا ضروری ہے کہ وہ مخلوق ہے، پیدا کیا گیا ہے، خالق نہیں. اسے اپنے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے. لہذا اپنی ذات کی حد تک بھی وہ پابند ہے، خود مختار نہیں ہے، اور اس کی تمام صلاحیتیں اور قوتیں اور جو کچھ بھی اس کے اندر ودیعت کیا گیا ہے، مجسم سراپا ذات اس کی مکمل، یہ سب اس کے رب کی امانت ہیں، اور بطور امانت ہی کے اس کے اندر سے اس کو استعمال کرنا ہے. لہذا ان ساری امانتوں کا اور اس پورے سراپا اور وجود کا اور جملہ ان تمام قوتوں اور ان کے ذخائر کا صحیح استعمال دنیا کو بھی سنوارتا، آخرت کو بھی بناتا، اور اس کو بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی جستجو میں لگاتا ہے اور نوع انسانی کی خدمت پر ابھارتا اور اس معاشرے کو بہتر کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر ہو کل کے مزداد بناتا ہے اور انہی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کا غلط استعمال دنیا اور آخرت کو بھی بگاڑتا ہے اور معاشرے کے اندر دنیا میں فساد برپا کرتا ہے. لہذا اس سلسلے میں میں ابتداءً چار حقوق نفس کے رکھنا چاہوں گا کہ نفس کے چار حقوق ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت کی جانی ضروری. نفس کا پہلا حق معرفت نفس کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس سے بہت پہلے ابتدائی میں اس کو ان تمام امور سے آگاہ کر دیا, بتلا دیا اور الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں پوچھ کر اور قالو بلا کا جواب حاصل کر کے کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے شہیدنا, اس کی گواہی ان لوگوں سے لے لی کہ ہاں ہمارا کوئی پالنہار ہے, کوئی پیدا کرنے والا جس کے پاس لوٹ کر آنا ہے. ان تمام امور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے آگاہ کیا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ انسان پر غفلت طاری ہوئی, وہ بھول کا نسیان کا شکار ہوا, وہ غلط راہوں پر چلا, وہ غلط موڑ مڑا, وہ بھول بھلیوں میں گم ہوا, کچھ اس میں حالات کا ماحول کا اور شیطان کی اس شر کا دخل تھا کہ جس نے کہا تھا کہ میں دائیں سے اور بائیں سے آگے اور پیچھے سے حملہ آور ہوں گا اور اس انسان کو بہکاؤں گا, غلط سمت اس کو لے جاؤں گا اور خود تیری خلاف قرارداد مذمت اس سے پاس کراؤں گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اس بھول کو بھی اس میں دخل تھا کہ وہ اپنے آپ کے اندر گم ہونے کے بجائے اپنے آپ ہی کو گم کر بیٹھا. اس پر غفلت طاری ہوئی, غفلت کے پردے پڑتے چلے گئے اور ظاہر ہے کہ اس کا علاج تذکیر و تذکر قرار پایا کہ بار بار یہ یاد دہانی ہوتی رہے اور اسے یہ یاد دلایا جاتا رہے کہ وہ کون ہے, کہاں سے آیا, کہاں اسے لوٹ کر جانا ہے, اسے کس نے بھیجا, اسے کس نے پالا اور پوسا, کس کے پاس اسے لوٹ کر جانا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر نیکی کے اور بدی کے, اس کو ماننے اور اقرار کرنے اور اس کا انکار کر دینے دونوں کے رجحانات ودیت کیے ہیں. وہ چاہے تو اعلان کرے اور ایک اعلان سے اپنے رب کو پہچان لے اور پھر اسی کی مالا جپے, اسی کی تذکیر کرے, اسی کی کبریائی کے ڈنکے بجائے, اسی کے وجود سے سرشار ہو کر خود اپنا وجود بنوائے, اور چاہے تو اس کا ایک انکار کر کے خود اپنے آپ اپنے اندر فساد برپا کرے اور پورے عالم میں معاشرے اور اطراف کے اندر فساد برپا کرے. یہ دونوں رجحانات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور یہ صلاحیت بھی اس کو دی کہ وہ یہ امتیاز کر سکے کہ اس میں دونوں صلاحیتیں موجود. وہ اس بات کو خوب جانتا ہے, جب وہ سوچتا ہے تو دونوں راستے سامنے ہوتے ہیں, جب وہ چلتا ہے تو دونوں راہیں دکھائی دیتی ہیں, اور جب وہ بلاخر بکٹو دوڑ پڑتا ہے تب بھی دونوں منزلیں اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کو یہ رجحانات ودیت کیے, جہاں اس کو اس صلاحیت سے نوازا کہ وہ ان دونوں کے درمیان تمیز کر سکے, وہیں یہ اعلان کر کے اس کو یہ بات بھی بتا دی کہ اس کی فلاح کا راستہ نیکی کا ساتھ دینے میں, خیر کو برپا کرنے اور اپنانے میں, اور اللہ کا خوگر ہو کر معاشرے میں اٹھ کھڑے ہونے میں, اور شعوری طور پر نیکی کے غلبے اور بدی کو مغلوب کرنے کی جدوجہد, یہ شعوری طور پر اللہ کی بندگی کو اپنانے اور اس کے علاوہ جو کچھ معاشرے میں ہے اس کی تردید کرنے کا یہ عمل, یہی قرآنی اصطلاح کے اندر تزکیہ کہلاتا ہے کہ انسان اس کشمکش میں پائے ثبات اس کے دگمگانے نہ پائیں, حالات سے مفاہمت اور مصالحت نہ کرنے پائے, بلکہ جس چیز کو اس نے حق جان لیا, جس بات کو اس نے سچ مان لیا اور جس راستے کو اس نے آخرت کی طرف لے جانے والا اور دنیا میں فلاح کا راستہ جان لیا, اسی راستے پر اگر وہ چلتا رہے تو یہی تزکیہ قرار پایا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا, پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری, اس پر انعام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا، ناکام ہوا، خائب و خاسر ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ کھلے الفاظ میں قرآن پاک بیان کر رہا ہے، اور خود قرآن پاک یہ بات ہی بیان کر رہا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر گواہ، خواہ کتنی سخن سازیاں کرے، خواہ کہیں سے بھی استدلال لے کر آئے اور کتنے ہی دلائل کا انبار جمع کرے، بل الانسان علا نفس ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ، کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے تراشے، چاہے وہ بڑا عالم و فاضل ہو، چاہے بظاہر بالکل جاہل اور غبی ہو، لیکن وہ اپنے بارے میں اس بات سے واقف ہے اور وہ اس بارے میں خود اپنا گواہ آپ ہے، اپنی عدالت خود ہی لگانے کی صلاحیت رکھتا، اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ صادر کرنے کی قوت سے اس کو بھرپور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس لیے وہ کتنے بہانے تراشے اور کتنی سخن سازیاں کرے، وہ اس بات سے خوب واقف ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کس طرف چل رہا ہے، وہ کن حالات سے گزر رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، اور وہ جن راستوں سے اور جن اعمال سے گریزا ہے اس کے کیا اسباب۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہرا انتظام فرمایا، سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کی فطرت کو اپنی ہدایت سے نوازا، یعنی انسان کو سلیم الفطرت اور سلیم الطبع پیدا کیا، اصلا اور بنیادی طور پر انسان سلیم الفطرت ہے، نیکوکار اور پاک باز ہے، حق اور سچ کو پسند کرنے والا اور ہر اچھائی کو جسے معروف کہتے ہیں، معلوم کہتے ہیں، اس کو قبول کرنے والا اور جاننے والا۔ اور دوسری چیز اس نے یہ عطا کی کہ یہ سب کچھ ودیعت کرنے کے بعد خارج سے، یعنی وہی سے اس نے مشرف کیا کہ باہر سے بھی کوئی منادی کرنے والا، کوئی پکارنے والا، کوئی یاد دہانی کرنے والا، دلوں کے تاروں کو جھنجھوڑنے والا، کوئی فطرت کی جس کو مس کیا جا چکا ہو اس کو پھر راہ راست پر لانے والا موجود رہے۔ انبیاء کی یہ پکار بلند ہوتی رہتی ہے، انبیاء کی سیرتیں معاشرے کے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس میں پھر صلح بھی ہوتے ہیں، جدوجہد کرنے والے مجاہد بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیاں ہوتی ہیں جو پکار پکار کر کہتی اور آنکھوں کے سامنے لائی جاتی اور بار بار انسان کو اس جانے متوجہ کرتی ہیں کہ جو کچھ بھول گیا ہے وہ کیا ہے، اسے بھولا ہوا سبق اسے یاد دلاتی۔ تو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دوہرا انتظام کہ اندر اور باہر دونوں طرف سے اس کو نور حاصل، دونوں طرف سے اس کو روشنی ملے، دونوں طرف سے اس کو ہدایت ملے، دونوں طرف سے اس کو بتایا جائے، اندر بھی اس کو کسک پیدا ہو، اندر بھی کوئی چٹکیاں لینے والا انسان موجود ہو، اندر بھی کوئی پکارنے والی صدا وہ سنے اور باہر سے بھی اسی صدا کو بلند ہوتا ہوا دیکھے اور اسی کشمکش کو اپنے اطراف میں پائے، تو یہ جو جہد مسلسل ہے اس نور کا اندر سے اور باہر سے پیدا ہونا، اس جہد مسلسل میں جو شریک ہوا وہ پھر گویا نور علی نور بن جاتا ہے، یعنی خود اپنے نور کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے اور خود معاشرے کے اندر جو نور پہلے سے موجود ہو اس نور میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہی وہ ایمان کا نور ہے جو خیر و شر میں امتیاز کا ذریعہ، یہ خیر پر ابھارنے والا اور شر سے اس کے دل کے اندر نفرت اور بغاوت کے جذبات پیدا کرنے والا، یہی وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ بخشتا تو ہر ایک کو ہے، لیکن سنت الہی یہ ہے کہ اس کی رہنمائی وہی قبول کرتا ہے کہ جو اس کی قدر کرتا، جو اس نور کی ہمت افزائی کرتا، جو اندر کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور جو اندر پکارنے والے کی پکار کو یکسر منہ اس سے منحرف ہونے کے بجائے اس کو تسلیم کرتا ہے، تو پھر اس نور کی لے بھی اور لو بھی بڑھنے لگتی۔ لہذا ایسے افراد میں یہ نور قوی سے قوی تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ایمان کا نور اس قدر قوی ہو جاتا ہے کہ نہایت سخت حالات میں، مصائب اور ابتلاء کے ادوار میں، آزمائش اور مشکلات کے پھندوں میں بھی گھر کر انسان شیطان اور نفس کے وساوس میں مبتلا نہیں ہوتا اور بالآخر اسی نور کو دیکھتے ہوئے اپنے راہ کو پا لیتا ہے۔ ایسی ایک گھڑی تھی، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایسی ایک گھڑی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ، کہ یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان کو دیکھ نہ لیتا۔ ایک خاص لمحہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ایسا آیا کہ خود بھی وہ پکارتے ہیں اس بات کو کہ میرا نفس بھی اس بات پر آمادہ ہو. انسانی نفس تو اس بات پر آمادہ ہو ہی جایا کرتا ہے غلط کاری کی طرف اور غلط راستوں پر چلنے کی جانب, لیکن اللہ کی برہان کو دیکھ کر, اللہ کی ہدایت کو پا کر اور اس کے نور کو جان لینے کے بعد ایمان کی وہ پکار جب بلند ہوتی ہے اور انسان اس پر لبیک کہتا ہے تو پھر وہ شیطان کے فتنوں میں مبتلا ہونے اور وساوس میں گھرنے سے بچ جاتا ہے. اس کے برعکس بھی کیفیت, اس کے برعکس کیفیت یہ ہے کہ جو لوگ اس پکار کو نہیں سن پاتے, جو لوگ اس نور کو مدھم کرنے, اس دیپ کو بجھانے اور اس چراغ کو گل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں, جو اس کی رہنمائی کو ٹھکراتے ہیں, ان کے اندر بالآخر آہستہ آہستہ یہ ایمان اور ایمان کا یہ نور ضعیف ہونا شروع ہوتا اور ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ جب یہ بالکل بجھ جاتا, ان پر پھر وہ سیاہی چھا جاتی, پھر وہ بصیرت سے اور بصارت سے محروم ہوتے ہیں, پھر آنکھیں ہیں پر دیکھتی نہیں ہیں, کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں, ہاتھ ہیں اس سمت بڑھتے نہیں ہیں, پھر تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اخلاقی اعتبار سے وہ اب اندھے اور بہرے قرار پاتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں, ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی چھا گئی. خود اپنے کیے کو وہ پہنچتے ہیں, خود اپنے بوئے کو وہ کاٹتے ہیں اور خود اپنے ہی کانٹوں پر بوئے ہوئے خود چلا کرتے ہیں, خود ہی لہو لہان ہوتے ہیں, گریا ازاری کرتے ہیں, اپنے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرتے اور اپنے ہی پیر پر بلاخر کلہاڑی مارتے ہیں. اس لیے پہلا حق نفس کا یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے, معرفت نفس, اس کے بارے میں واقفیت اور اس کے بارے میں جانا جائے کہ وہ کیا اور کیسا ہے, اور اس واقفیت کے نتیجے میں جو کچھ سمویا جا سکتا ہو اس کو سمویا جائے, اور جس طریقے سے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہو اس ایمانی کیفیت میں اضافہ کیا جائے. دوسرا حق پھر اس کا تربیت نفس, یعنی جو روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی اس کو مدھم نہ ہونے دیا جائے, اس کو ہرگز بجھنے نہ دیا جائے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی لو اور اس کی لے کو مسلسل بڑھایا جائے, اس کی گرمی میں اور تپش میں اضافہ کیا جائے, اگر یہ رائی کے برابر ہے تو بھی اس کی قدر کی جائے اور اس میں مسلسل اضافے کے لیے کوشاں ہوا جائے. اس لیے کہ اندر کا انسان بسا اوقات رہنمائی کرتا رہتا ہے لیکن باہر کا انسان خواہشات اور مصلحتوں کی نظر ہو کر اپنے آپ کو ان کے بھیٹ چڑھاتا رہتا ہے, تاکہ وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جہاں سے پھر واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. اور اس سلسلے میں سب سے اچھی مثال تو وہی ہے جو جا بجا قرآن پاک میں بھی احادیث کے مطالعے سے بھی پتہ چلتی ہے کہ نفس انسانی کی خصوصیت یہ ہے, یہ یوں کہیے کہ اس کی کمزوری یہ ہے کہ جب اس کی ایک ناجائز خواہش پوری کر دی جاتی, ایک فرمائی جو وہ بہت دنوں سے کر رہا ہوتا, فلاں گناہ کیا جائے, فلاں غلط راستے پر چلا جائے, فلاں کا دل دکھایا جائے, فلاں کا حق چھینا جائے, فلاں طریقے سے اپنے دل کو تسکین دی جائے, جب اس کی ایک ناجائز خواہش پوری کر دی جاتی ہے تو وہ نفس پھر دوسری کا مطالبہ کرتا ہے, یعنی ایک کمزوری دوسری کمزوری کے لیے جگہ بناتی ہے, اور ایک برائی اور ایک گناہ دوسری برائی اور دوسرے گناہ کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. اس لیے کہ سارے گناہ اور ساری برائیاں ایک خاندان کی حیثیت رکھتے ہیں, اگر ایک برائی سے رشتہ جوڑتا ہے تو دوسری برائی بھی رشتہ دار ہو جاتی ہے, وہ اس کا آنا بھی گھر میں ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر تیسری برائی بھی رشتہ دار قرار پاتی ہے اور وہ بھی بے حجاب گھر کے اندر آنے جانے رکھتی ہے اور دل کی دنیا میں اس کا بھی عمل دخل ہونے لگتا ہے. لہذا تربیت نفس اس کے اندر پنہا ہے کہ نفس کو اسرار ڈھیل نہ دی جائے, وہ چھوٹا سا سوراخ بنا کر پھاٹک بنانے والی کیفیت, وہ تھوڑا سا انگلی پکڑ کر پہنچا پکڑ کر پورا ہاتھ پکڑنے کی کیفیت, وہ ذرا سا پیر ٹکا کر پورے کے پورے اندر داخل ہو جانے کی کیفیت, یہ گناہ کے معاملے اگر نفس کو منہ لگایا جائے, اگر اس کو لاڈ پیار سے مزید بگاڑا نہ جائے اور اس کے چاؤں چوچلے برداشت نہ کیے جائے, جیسا کہ کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بہت لیے دیے رکھتے ہیں, اس کی ہر خواہش کی تکمیل اپنا فرض جانتے اور اس کی ہر تمنا اور آرزو کے لیے ڈھیل اپنے آپ کے اندر اس کی سمائی رکھتے ہیں, لہذا ان کیفیات سے بچنا اور اس بارے میں آگاہ رہنا کہ کب شیطان نفس کی کس خواہش کو پورا کرا کے دیگر خواہشات کو پورا کرنے اور دیگر گناہوں کے لیے راستہ کھولنے کی راہ ہموار کر رہا ہے. پھر انسان کا ایک دوسرا معاملہ اس سلسلے کا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کرنے کے باوجود, یعنی گناہوں کی ایک پوری فصل اگانے اور برائیوں کی پوری دنیا بسانے کے باوجود ایمان اور نیکی سے بھی کچھ نہ کچھ رشتہ جوڑے رکھتا ہے. کچھ نمازیں ہو رہی ہیں, کچھ تلاوت قرآن بھی جاری ہے, کچھ اللہ رسول کا نام بھی, کچھ تسبیح بھی ہاتھ میں, کچھ اور اس طریقے کی ادائیں اور دل فریبیاں بھی. اور ایسے انسان کا پھر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی گناہ کے لیے اگر اکساہٹ اس کے اندر پیدا ہو, طلب پیدا ہو, اس کی خواہش پیدا ہو, تو وہ ایمان کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کے, ایمان کے تقاضوں کو ملتوی کر کے نفس کا تقاضا پورا کرنے پر تل جاتا ہے. اور جب اندر سے ملامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے. یعنی جب اندر سے کوئی چٹکیاں لیتا, کوئی ملامت کرتا, کفے افسوس ملتا نظر آتا, کوئی تب بھیجتا ہے تو پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتا, بہانے بناتا, اپنے آپ کو خاموش کراتا کہ ذرا صبر کر لے, یہ ناگزیر گناہ, یہ اس وقت کی جو اکساہٹ, یہ اس وقت جو قلب کی کیفیت ہے, یہ ناگزیر گناہ کے جس سے ہمارا فلاں کام اس وقت اٹکا ہوا ہے, اس کو کر گزرنے دے, پھر بعد میں ہم توبہ کر لیں گے, پھر ہم اسی طرح نیک ہو رہیں گے اور بن رہیں گے جیسا کہ تو نیک ہم کو دیکھنا چاہتا ہے, اور جیسا کہ دنیا میں ہماری مشہوری ہے کہ ہم بڑے نیک اور پارسا اور اچھے اور صالح انسان. لہذا اس اعتبار سے اس کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے کہ یہ کس کس طریقے سے دل نشین پیرائے میں اور دل فریب انداز میں انسانوں کو بہلاتا اور پھسلاتا اور غلط راستوں پر اس کو لے جاتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ میں اور قرآن پاک کی روشنی میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی, ترقی اور اس کی ایسی تربیت کے اندر ہی تمام چیزیں پنہاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کو وہ دولت حاصل ہو جائے جسے نفس مطمئنہ کی دولت کہتے ہیں, اور جو بالآخر آخرت میں راضیتم مرضیہ کا اعلیٰ ترین مرتبہ اس کو دلا دے اور اس مقام پر فائز کر دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ, کہ اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش ہو اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ قرار پائے, اور شامل ہو جا ان نیک بندوں میں, میرے ان نیک بندوں میں, اور داخل ہو جا میری جنت. نفس مطمئنہ سے مراد یہ جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے, یہ ہے کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی اور اس کی بشارتوں پر اور اس کی خوشخبریوں پر انسان کا دل ٹھک جائے, مطمئن ہو جائے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی برضا, اللہ کے ہر اعلان پر جو کچھ بھی اس کو دکھائی دیتا ہو, جو کچھ بھی اس کو نظر آتا ہو, جہاں جہاں اس کی آیات جس طریقے سے فیصلے کرتی نظر آتی ہوں, ان سب کے اوپر اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو چکا ہو اور طبیعت کے اندر ایک ایسا اطمینان پیدا ہو چکا ہو کہ وہ ہر چیز کو بالکل درست اور صحیح سمجھتا ہو. لہذا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا, یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ بھی صادر فرمائے وہ ہمیشہ اس کی رحمت پر محمول سمجھے, اس کو حکمت پر محمول سمجھے. اگر کوئی استاد پیش آ جائے, اگر کسی مشکل سے دوچار ہو جائے تو سمجھے کہ کسی خاص حامی کا علاج ہے, سمجھے کہ کسی صبر اور عزیمت کے امتحان میں ڈالا جا رہا ہے. اگر کبھی سکھ اس کو ملے تو سمجھے کہ دل و جان سے شکر ادا کرنے کا موقع اس کو ملا ہے, اور کبھی دکھ سے وہ دوچار ہو تو سمجھے کہ یہی موقع ہے کہ صبر و رضا کی تصویر بنی جائے اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اپنے آپ کو یوں پیش کیا جائے. بالفاظ دیگر, کسی بھی حال میں اپنی امید کے چراغ کو گل نہ ہونے دے, چاہے آندھیاں چلتی ہوں, طوفان اٹھتے ہوں, بجلیاں چمکتی ہوں, اور کبھی کبھار یہ بجلیاں خود اس کے اپنے ہی آشیانے کو تباہ کر جاتی ہوں, لیکن اس کے باوجود اس صبر و رضا کی تصویر ہو اور مسلسل اس بات کو پکار رہا ہو کہ وہ ایک ایسا نفس مطمئنہ ہے اور اس طرح سے راضیتم مرضیہ کی چٹان کے اوپر وہ جمع ہوا ہے کہ کوئی اس کو اس راہ سے ہٹا نہیں سکتا ہے اور اس کی منزل کو کھوٹا نہیں کر سکتا ہے. تاکہ بالآخر فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی کی بشارت بھی اسی پر صادق آئے. یہ جو تربیت نفس کا معاملہ ہے, یہ ایک جہد مسلسل کا نام, یہ کسی تھوڑے سے وقفے میں اور کسی تھوڑے سے عرصے میں کرنے کا کام نہیں ہے, بلکہ عمر بھر کے کٹھن جہاد کا نام ہے جس کو تربیت نفس کہا گیا ہے. یعنی یہاں کوئی مرحلہ ایسا نہیں کہ انسان بڑی ترقیوں کے منازل طے کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ اب چین کی بنسری بجائی جائے, پیر پسار کر اور لمبی تان کر سونے کی فکر کرے, اور یہ چاہے کہ اب بس بہت ہو چکا, اب کمر ہمت کو کھول دینا ہے, اب بہت حاصل کیا جا چکا, بہت جمع کیا جا چکا, دامن دل میں بہت کچھ اکٹھا کیا جا چکا, بڑی وسعت قلبی اور عالی ظرفی کی تعلیم لی جا چکی, اور جو ذکر اسکار ہو سکتے تھے, جو اس سے قرب مل سکتا تھا, وہ سارا کا سارا قرب بالآخر مل گیا, یہاں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے تربیت نفس میں، اس لیے کہ یہ خود یہ کیفیت جو ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے کہ کبھی انسان یہ سمجھنے لگے کہ بہت کچھ حاصل ہو گیا. لہذا تربیت نفس کے اس معاملے میں ہر لمحہ وہ لمحہ ہے کہ جب آگے بڑھ کر خوب سے خوب تر کی جستجو میں انسان نکلا رہے، اسے مانجنے اور دھونے کے لیے، اسے صاف ستھرا اور شفاف کرنے کے لیے. یعنی اس سفر میں کوئی وقفہ نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، کوئی پڑاؤ نہیں، کوئی موڑ ایسا نہیں کہ جس کو، کوئی گاؤں ایسی نہیں کہ جس کو آخری منزل قرار دیے جا سکے. اس لیے کہ یہاں تو کیفیت وہی ہوتی ہے جب آدمی خود اپنے آپ سے آگاہ ہو کہ ابھی دامن دل کے کچھ دھبے دھو کر انسان فارغ ہوا تھا کہ نگاہ نے کچھ اور دھبے ڈھونڈ کر نکال دیے اور کہا کہ ابھی یہ کام اور باقی ہے. اس کام میں لگنے کے بعد آدمی آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. لہذا اس راہ میں عزم بالجزم کے ساتھ، یہ جو شب عزم نو کی بات، یہ خود اپنی جگہ انوکھا عنوان نہیں ہے. الفاظ بھی پرانے ہیں اور الفاظ کی ترکیب بھی پرانی ہے، اور جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تو سارے ہی بہت پرانے ہیں. لہذا شب عزم نو کا جو عنوان ہے وہ بھی یہی ہے کہ کچھ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جائے، کچھ غفلت کے پردوں کو تذکیر کے عنوان اٹھایا جائے، کچھ غلط منہ مڑ جانے کی کیفیت خطا اور کوتاہی کا اعتراف کیا جائے، اور کچھ انسان اپنے ہی بارے میں سوچے اور یہ جانے کہ وہ کون اور کہاں اور کیا اور کیسا اس کا نام و تشخص و تعارف اور کن حالات سے وہ دوچار اور کن کیفیات کے اندر غلطا اور پیچا ہے. اس لیے شب عزم نو ایمان کی تجدید کی بات، اپنے رب سے تعلق کی استواری کی بات، مضبوطی اور اس سلسلے میں مسلسل آگے بڑھنے کی بات ہے. یہ جو نگاہیں کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہیں اور انسان پگڈنڈی پر چلتے ہوئے اگر ادھر ادھر دیکھنے لگے تو کبھی ادھر اور کبھی ادھر گرنے کا خطرہ اس کو لاحق ہوتا ہے. لہذا شب عزم نو یکسوئی کے لیے، شب صدر کی دولت کے لیے، جو کچھ ہاتھ سے نکل گیا اس کو واپس لینے کے لیے، جو کچھ جاتا رہا اس کی فکر کرنے کے لیے، اور جو صاف کھلا میدان سامنے ہے اس میں جدوجہد کرنے کے لیے کہ انسان پیروں کو غبار آلود کرے، خود اپنے آپ کی اصلاح اور معاشرے میں مسلح بن کر وہ پیغام اور پروگرام لوگوں تک پہنچائے کہ جس کے لوگ متلاشی بھی ہیں، جس کے لوگ پیاسے بھی ہیں، جس کی چاہت اپنے دلوں کے اندر لیے ہوئے بھی ہیں، کوئی ہے نہیں کہ دروازوں پر، دل کے دروازوں پر دستک دے سکے اور دل کی دنیا کو آباد کر سکے. لہذا اس عزم بالجزم کے ساتھ اور ان کیفیات کے ساتھ جو شخص اٹھ کھڑا ہو اور پھر خوش دلی کے ساتھ صعوبتیں برداشت کرنے کی، یہاں قیل و قال کا مسئلہ نہیں کہ کانٹے تو نہیں ہوں گے کہ جن پر چلنا پڑے گا، پتھر تو نہیں کھانے ہوں گے کہ جن سے زخمی ہونا ہوگا، باتیں تو نہیں سننی ہوں گی کہ لوگ یہ اور وہ کہیں گے، اگر یہ سب نہیں ہوگا تو ہم اس کام کو کریں گے. عزم بالجزم، یہ جو شب عزم نو کی بات ہے، یعنی قربانی کے لیے ہمتن تیار ہونے کی بات. اور جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ حقیقی مجاہد وہی ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس کے ساتھ بھی کشمکش کرے اور معاشرے کے جو مطالبات کی ایک طویل فہرست اس کے ہاتھ میں تھما دی ہے، ان مطالبات سے دستبردار ہو کر معاشرے میں اس جدوجہد کے لیے کوشاں. تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس راہ کے اندر یہ راہ بہت جلدی کھوٹی بھی ہو جاتی، اس راہ میں مایوسی کے دورے بھی پڑتے ہیں، اس راہ میں لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے اور تنگ آ کر واپس اپنے مقام پر بیٹھ بھی جاتے ہیں. یہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمتیں جواب دینے لگتی، کبھی کبھی دل کے اوپر ہراس طاری ہونے لگتا ہے اور آدمی یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں، معاشرہ سارا بہہ چکا ہے، طوفان کے حوالے ہو چکا ہے، کالی اور سیاہ اور سرخ آندھیاں سب کچھ اڑا کر اور بھسم کر کے وہاں پر رکھ چکی ہیں. لہذا یوں لگنے لگتا ہے بسا اوقات بہت سے چلنے والے مسافر اور بہت سی منزلوں کو چھو لینے کا اشارہ اور اعلان کر دینے والے مسافر بھی، بسا اوقات انہیں بھی لگتا ہے کہ منزل کچھ دور ہوتی جاتی، جتنا چلتے جاتے ہیں منزل سے قریب نہیں، منزل بھی اتنا ہی چل رہی اور آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے. ان کو بھی یوں لگتا ہے کہ فاصلے بڑھ رہے ہیں اور ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ توانائیاں گھٹ رہی ہیں. اور جب ایمان کی توانائی گھٹنے لگتی ہے تو یہ ساری چیزیں مدھم اور ساری چیزیں ایسی ہی دکھائی دیتی ہیں. لہذا ضرورت اس عمل کی ہوتی ہے کہ اس راہ پر چلتے ہوئے انسان دل جمعی کی کیفیت پیدا کرے، اور جب دل جمعی کی کیفیت پیدا کرے تو پھر غیب سے رہنمائی بھی ملتی، پھر نصرت الہی بھی حاصل ہوتی، پھر تائید ازدی بھی اس کا سہارا بنتی ہے اور ہمت بندھاتی ہے اور حوصلے بڑھاتی ہے، اور الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا مصداق اس کو بنا دیتی ہے. البتہ اس سلسلے میں یہ بات بھی ہے اور یہ انسانی فطرت کے عین مطابق بھی ہے کہ جدوجہد کے تسلسل کے ساتھ اگر مختلف محاذوں پر فتوحات کی اطلاعات آتی رہیں،
تو ذوق شوق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، پھر ایمان بلیوں اچھلتا اور بڑھتا ہے، پھر ایمان بڑھنے کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی بڑھا کرتا ہے، اور وہ جو مشہور واقعہ آتا ہے کہ ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کہ ایک لمحہ وہ بھی آیا تھا کہ جب شیطان کے بفرے ہوئے لشکروں نے اور بدی اور برائی کی بظاہر بڑی مضبوط قوتوں نے آ گھیرا اور اطراف میں اپنے شیطان کے ان لشکروں کو دیکھ کر وہ جو ادھر سے لڑنے کے لیے نکلے تھے ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اچھا وعدے تو قیصر و کسرا کے کیے گئے تھے اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، یعنی ان کے ایمان میں جواب دے دیا، اور جو مصنوعی ایمان کے حوالے چل رہے تھے اور چلتے ہوئے نظر آتے تھے وہ بالآخر وہیں پر ٹھہر گئے، رک گئے، وہیں سے لوٹ گئے، اور انہی کیفیات میں سے جن کے اندر ایمان تھا ان میں اضافے کی نوید آئی، ان میں سپردگی اور اس کے اندر اضافے کی کیفیت نظر آئی، اور انہوں نے دیکھتے ہی شیطان کے لشکروں کو کہا کہ اچھا اسی دن کے لیے تو ہم کو تیار کیا گیا، بس یہی تو پتا چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا. دیکھیے دونوں کیفیات، انہی دونوں کیفیات میں ایمان ایک طرف بڑھ رہا ہے اور ایک طرف ایمان جواب دے کر انسان کو کفر کے گہرے غاروں اور کھائیوں کے اندر گرا رہا ہے. میں جب آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں نظری طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی، اور جب جب دنیا کے اندر صاحب ایمان موجود ہوگا ان کیفیات سے ہمیشہ دوچار ہوگا. کبھی یوں لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو چکا، یوں لگے گا کہ یہ شمع اور نور بجھ چکا، اور کبھی یوں لگے گا کہ اسی کے اندر اضافہ ہوا اور آدمی اکیلا بھی پورے معاشرے کے سینے کے اوپر منہ گلنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کافی سمجھ بیٹھا. اس لیے یہ جو کیفیت میں نے عرض کیا کہ ذوق شوق میں اضافہ ضرور ہوتا، حوصلے اور ایمان بڑھتے ہیں اگر کامیابی کی نوید آئے، لیکن یہ کامیابی کی نوید بھی اندر سے آیا کرے. اگر اندر کی دنیا آباد ہو اور دل کی دنیا بسی ہوئی ہو تو باہر کی دنیا میں بھی انسان کو چمن اور گل و گلشن اور پھول و کلیاں اور خوشبو اور مہک کی بات نظر آتی ہے، اور اگر اندر کی دنیا میں ویرانے بسے ہوئے ہیں تو باہر کی دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، آنکھیں ہیں جو دیکھتی نہیں ہیں اور بصیرت و بصارت دونوں سے انسان محروم ٹھہرتا. تیسرا حق پھر اس نفس کا عزت نفس، یعنی یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خلیفہ فی الارض، یعنی یہ رتبہ اور یہ بلندی اور یہ شان یہ کسی کے حصے میں نہیں آئی، یعنی وہ عظیم امانت کہ جس کا بوجھ اٹھانے سے زمینوں اور آسمانوں نے اور پہاڑوں نے انکار کیا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، وہ امانت اس کے سپرد، اور اس کے اندر وہ قوتیں پنہاں، اس کے اندر وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ودیت کی، اور اس کے اندر وہ انسان مجسم موجود ہے کہ جو کسی مخلوقات میں سے کسی کو میسر نہیں ہے. یہ عزت نفس ہے کہ آدمی اس بات کو محسوس کرے کہ وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب، اس کا یہاں پر خلیفہ ہے، اس کی مرضی کو بروئے کار لانا یہ مشن اس کے سپرد ہے، اسی راستے پر چلنے والا، اسی منزل کو سر کرنے والا، اور انہی مقامات سے گزر کر بلندی اور سرفرازی کے منازل کو طے کرنے والا وہ انسان ہے. یہ عزت نفس، جب یہ عزت نفس ہوگی تو پھر پیشانی کہیں جھکے گی نہیں، پھر سر کہیں اور پر خم نہیں ہوگا، پھر وہ ہر در پہ دستک دینے والا، پھر وہ ہر کس و ناکس کے آگے سوالی بن کر ہاتھ اٹھانے والا، پھر وہ ہر ایک کو اپنا ملجا اور ماوا قرار دینے والا، پھر وہ ہر ایک سے یعنی رسیوں اور لاٹھیوں سے کو سانپ سمجھ کر ڈرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بلا شرکت غیرے اسی ایک کو اپنا رب مان کر معاشرے کے اندر جری اور بے باک بھی ہوگا، اور معاشرے میں اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے شادہ اور فرح بھی ہوگا کہ اسی کو اصل کام سپرد کیا گیا ہے، اور کامیابی سامنے نہیں قدموں کے نیچے اس کو نظر آئے گی. لہذا باقی تمام چیزیں عزت نفس کی نفی ہیں، یہی ایک مثبت بات ہے کہ جس کے حوالے اور جس کے سہارے آدمی پچبردگی سے، مایوسی سے، قنوتیت سے اور غلط راہوں پر جانے سے بچ سکتا ہے اور صحیح منزل کو اختیار کر سکتا ہے. چوتھا حق جو اس میں بڑا اہم ہے وہ احتساب نفس کا ہے، یعنی برابر مسلسل محاذبہ، کیا بویا، کیا کاٹا، کتنی محنت کی، کتنا سینچا. وہ جو کسان کا معاملہ، ٹھیک ہے شبنم کی رطوبت بھی درکار، سورج کی تمازت بھی درکار، لیکن کسان کی محنت اول و آخر، کسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ کتنی محنت، کس لمحے، کن اوقات میں، کب کب کرے، کس کس طرح کرے، یعنی کتنی تگودو اللہ کو پانے کی گئی، اس کو اپنا بنانے کی گئی، اس کا ہو جانے کی گئی، یعنی ففروا الی اللہ والی جو بات، اس کی طرف دوڑ کر جانے کی کیفیت، اس کی طرف لپکنے کی، اس کی محبت سے سرشار ہونے کی، اسی کا ہو رہنے اور اپنا سب کچھ جو اسی کا دیا ہوا ہے اسی کے اوپر نچھاور کرنے کی کیفیت، یعنی اسی سے ڈرنے کی کیفیت اور اسی سے امیدیں باندھنے کی کیفیت، اسی سے تما اور لالچ ہو، اسی کا خوف دل کے اندر مجزم، اسی کی جنتوں کا حریص ہو، اسی کی دوزخوں سے بچنے والا اور اسی کی پکڑ اور باسپس سے اپنے آپ کو بچانے والا، یعنی اصل محاسبے سے قبل یہ محاسبہ تسلسل کے ساتھ، قیامت صغرا یعنی قیامت کبرا سے پہلے مسلسل قیامت صغرا، کیا نیکی کمائی اور کیا برائی سمیٹی، کہ اسی پر نجات کا اور ہلاکت کا انحصار، کہ اس زندگی میں جو کچھ بھی انسان کو کرنا ہے وہی اس زندگی میں اس کو عمل کی صورت میں ملنا ہے، یہی عمل اس کو پکڑوائے گا بھی اور یہی عمل اس کو چھڑوائے گا بھی، پائی پائی کا حساب اس کو دینا ہے، فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شرا یرہ، اور وہ کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا، یہ محاسبہ نفس، ویسے تو یہ لمحہ، یہ جو لمحہ اس وقت گزر رہا ہے، روزانہ یہی لمحہ اس محاسبے کے لیے موضوع ترین لمحہ، کہ اس لمحے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت رحمت خداوندی مغفرت چاہنے والوں کی تلاش میں ہوتی ہے، اور مغفرت چاہنے والے اگر سوئے پڑے اور دنیا کے اندر گھرے ہوئے ہوں تو گویا ان کے قریب سے گزر جاتی ہے، لیکن پکارنے والا اس پکار کو سنتا نہیں اور اس پر لبیک نہیں کہتا ہے، لہذا یہ جو محاسبہ نفس، یہ جو اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے اور موجود ہیں، جمع ہیں، یہ محاسبہ نفسی کی مجلس ہے کہ جس میں ہر انسان خود اپنی بیلنس شیٹ خود بناتا ہے، خود اپنے آپ کو چارج شیٹ کرتا ہے اور خود اپنے بارے میں خود آگاہ ہو کر اپنے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات میں بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ عنوان ہے حرص دنیا کا، محاسبہ نفس میں حرص دنیا کا عنوان سب سے اہم عنوان، کہ بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ قرآن پاک کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ نفس کی ایک بہت بڑی رکاوٹ اور برائیوں کا سرچشمہ جسے کہیں، معصیتوں کا راستہ کھولنے والی جو چیز، وہ یہی حرص دنیا، یعنی دنیا کی محبت اور اسی کو محبوب اور اس کو اصل قرار دے لینا، یہ بالآخر آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ یعنی جا بجا اس کا پتہ چلتا ہے کہ قصب معاش سے نہیں روکا گیا، قصب دنیا سے نہیں روکا گیا ہے، لیکن دنیا کی محبت سے، حب دنیا سے روکا گیا۔ اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بھیڑ بکریوں کے گلے کے درمیان چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ دنیا کا حریص اور دنیا کا لالچی اور دنیا کی طرف دوڑنے والا انسان خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ مجھے سورہ توبہ میں تین اصحاب کا ذکر ہے کہ زندگی میں پہلی بار کوتاہی ہوئی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا مال انہوں نے پیش کر دیا اور کہا کہ ہمیں اس دنیا نے، یہ جو آپ کے سامنے لا کر ڈھیر کی ہے، ہمیں اس دنیا نے جہاد سے روکا، لہذا ہم اس کو قربان کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روک لو، سب نہ دو، تاکہ خود سورہ توبہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہاں اس میں سے کچھ صدقہ ان سے ضرور لے لیا۔ یعنی میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تزکیہ نفس کا جو مسافر ہے اسے دیکھنا ہوگا کہ محبت اس کی کہاں کہاں پر، دل اس کا کہاں کہاں پر اٹکا ہوا ہے، اور یہ جو دنیا کی محبت جس کے عنوانات ذیلی بہت سارے ہیں، اور یہی عنوانات دن رات اسی فکر کے اندر تو ہم غلطہ اور پیچا ہے، فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، یعنی جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ قرار پائے، یعنی جا بجا اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس لیے جو لوگ علم رکھتے ہیں، یعنی دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں اور آخرت کا علم بھی رکھتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے اگر دنیا کو وہ مقام نہ دیں اور اس سے ہٹ کر اس کو وہ مقام دے لیں کہ جو آخرت کا مقام ہے، تو یہیں سے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہیں سے وہ بحثیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہیں سے وہ فلسفے جنم لیتے ہیں کہ جن کا اسیر اور جن کا شکار ہو کر انسان خود اپنے آپ ہی کو گم کر بیٹھتا ہے. اسی لیے صحف الاولی اور صحف ابراہیم اور موسیٰ تمام مصحف کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ ہوائے نفسانی جو ہے انسان کو تباہ کرنے والی ہیں اور ہدایت ربانی سے اس کو بالآخر دور کرنے والی ہیں. یہ چار حقوق ہیں انسانی نفس کے کہ ان کی حفاظت کی جائے, ان کی نگرانی کی جائے, ان کا اسیر ہوا جائے, زندگی میں ان کو عنوان بنایا جائے اور اسی کے مطابق جدوجہد کی جائے. اب میں تین چھوٹی چھوٹی باتیں اور عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ کون سے ذرائع اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں کہ جس میں اس جدوجہد کو کرنے والا, ان راستوں پر چلنے والا, جن کو اپنے لیے توشہ بھی بنائے, زاد راہ بھی سمجھے اور اسی کو پونجی جان کر بالآخر اپنے سفر کو کرتا رہے. ان میں پہلی چیز تو ہے وذکر اسم ربہ فصلی, یعنی اس میں نماز کا خاص طور پر ذکر, رب کا نام لینا اور بطور خاص نماز کا تذکرہ. اقم الصلاۃ للذکر, میں تفصیل میں اس کی نہیں جاؤں گا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حالت جنگ میں ہے, حالت نماز میں. کوئی آندھی آئے, کوئی طوفان آئے, کسی مشکل سے دوچار ہوں, کوئی خطرات درپیش ہوں, کسی غم سے, کسی حزن و ملال سے آپ دوچار ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز. پھر اس سے مناجات کر رہے ہیں, پھر اس سے گریہ وزاری کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ اٹھا کر رہے ہیں, کبھی سجدے میں گر کر رہے ہیں, حالت رکوع میں کر رہے ہیں, قیام بہت طویل قرآن پاک کی تلاوت سے کر رہے ہیں, جو جو عنوانات ہیں سارے نماز کے اندر موجود ہیں کہ بندہ کس کس طریقے سے اپنے رب سے طلب کرتا ہے, کن کن عنوانات اپنے رب کو یاد کرتا اور اس کا ذکر کرتا ہے. کبھی وہ بچھ جاتا ہے, کبھی وہ جھک جاتا ہے, کبھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے, نگاہیں نیچے کیے کھڑا ہے, کبھی زبان کے اوپر جاری ہے, کبھی آنکھوں سے اس کی جاری ہے, کبھی دلوں کے اندر دھڑکن ہے. لہذا وذکر اسم ربہ فصلی, اس کیفیت کو, یعنی اس کا کیا ذکر کیا جائے کہ ہم فرض کے اندر بھی اگر غفلت برتیں نماز کے بارے میں. اور یہاں تو ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا, یعنی جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے کہ وہ جو اقامت دین کی جدوجہد ہے, وہ جو غلبہ اسلام کے پیروکار, وہ جو اسلامی انقلاب کے امین, وہ جو دنیا کو بدل ڈالنے, اور انہی لوگوں کو بدلنا جو یہاں پر بیٹھے ہیں کسی اور کے ذریعے نہیں. یہ سعادت انشاءاللہ آپ ہی کو حاصل ہونی کہ اس دنیا کو تبدیل کر دینا, یہاں پر اس کے نام کو غالب کر دینا, یہاں اسی کے کلمے کو جاری اور ساری کرنا, یہاں اپنے پیروں کو غبار آلود کرنا, یہاں جان ہتھیلی پر لے کر نظرانے یہاں سے وہاں تک ڈھیر کر دینا. لیکن اس کے لیے جو ذریعہ, جو قوت فراہم کرتا ہے, جو قدموں کو جماتا ہے, جو دلوں کو تھامتا, اللہ کے ساتھ تعلق میں, نماز اس کا ایک ذریعہ. اس کو جس جس عنوان آپ دیکھیں, جا بجا قرآن پاک میں, احادیث میں, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں, تینوں میں آپ دیکھیے اس نماز کا جو مقام ہے, اس کے لیے جو چاہت ہے, اس کے لیے جو کوشش ہے, اس کی جو طوالت ہے, پھر اس کے لیے جو خاص اوقات, میں نے عرض کیا نا کہ یہ لمحہ محاذہ نفس کا لمحہ, جو رات کا ڈیڑھ بج رہا ہے, اس میں آپ کھڑے ہیں, پیروں پہ آپ کے ورم ہو رہا, اتنا طویل قیام کر رہے ہیں, آپ سجدے میں پڑے ہیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ اس طرح سے آواز نکل رہی ہے کہ جیسا کہ کھولتے ہوئے پانی ہانڈی سے آواز نکلتی, اور یہ کون ہے؟ اللہ کا محبوب ترین بندہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنۃ, یہ اسوہ حسنہ آپ چھوڑ کر گئے. اگر جدوجہد ہوگی تو اس اسوہ کو اپنا کر ہوگی, اگر کشمکش ہوگی تو اس کے بغیر, یہی زیادہ راہ, اسی زیادہ راہ کو سمیٹ کر اور اپنے دامن میں بھر کر ہوگی. دوسری چیز پھر اسی سلسلے کی, تعلق بالقرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کا آغاز کیا ہے تو قرآن پاک سنانے سے آغاز کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یعنی یہی تعلیم آپ کو بھی دی گئی کہ اللہ کی کتاب اور اس کی آیات کو سنائیں, زندگیوں کو سنواریں, کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. لیکن یہ تعلق بالقرآن میں, وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے, عجیب و غریب انقلابی بات ہے, کہ انہوں نے فرمایا اپنے دور کے لوگوں سے کہ تم اس قرآن کی حدود کی حفاظت کرتے ہو. ایک وقت وہ آئے گا جو بہت طویل وقت ہوگا, بہت دیر تک رہے گا, کہ لوگ اس قرآن کے حروف کی حفاظت کریں, حدود کو بھول جائیں گے, حروف کی حفاظت کریں. لہذا جب تعلق بالقرآن کی بات ہوگی تو مسئلہ صرف حروف کا نہیں, حروف سے آگے گزر کر اور آگے نکل کر اور اس سے آگے بڑھ کر پھر اس کی حدود کی بات ہوگی. اسی لیے قرآن پاک جا وجہ اس بات کو کہتا کہ جو اس کتاب سے واقف ہونے کے لیے کوشاں ہیں وہی اولوالالباب, وہی دانشمند، وہی عقلمند لوگ ہیں، اور جو ایسا نہ کرے اس کے بارے میں عام اندھے کا لفظ استعمال کیا گیا، جو کچھ بھی نہیں جانتے، وہ اس پر سے گزر جاتے ہیں، وہ اس کے حروف کو پڑھ جاتے ہیں، وہ اس کی آواز کو بلند کر جاتے ہیں، لیکن جو اس کی گہرائی اور گہرائی کو پاتے نہیں ہیں، اور جو اس کے اندر پنہا ہے اس کو اپنے دلوں کے اندر سموتے نہیں ہیں، وہ تعلق بالقرآن دراصل نہیں کر پاتے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ذکر میں اور اذکار بھی شامل ہیں، لیکن اس کا پہلا مصداق خود قرآن پاک. لہذا جس نے قرآن پاک سے تعلق کو کمزور کیا، اس پر احادیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ پر شیطان کو مسلط کیا. اسی لیے قرآن کا ایک نام خود قرآن ہی میں ملتا ہے، شفا بھی آیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جو ماننے والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت، البتہ ظالموں کے لیے خسارے کا، گھاٹے کا سودا، کوئی اور چیز اضافہ ہوتی نہیں سوائے گھاٹے، نقصان، ٹوٹے کے. اس لیے تمام بیماریوں کا ازالہ اس قرآن پاک میں، کہ یہ شفا. حسد کی بیماری ہے، حرص دنیا کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، اپنے آپ کو بھول جانے کی تذکیر ہے، اپنے آپ کو بھول جانے کی بیماری ہے، اپنوں کے درمیان منافرت پھیلانے کی، اپنوں کے درمیان جوڑنے کے بجائے توڑنے کی بیماریوں کی بہت قسمیں. جب اجتماعیت ہوتی ہے تو بیماریاں بھی وبا کی طرح پھیلتی ہیں، بہت آسانی کے ساتھ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں، اور یہاں سے وہاں تک کینسر کی طرح پھیل جاتی. ان سب کا علاج یہ رحمت ہے اہل ایمان کے. تیسرا ذریعہ اس سلسلے کا، یعنی جو بات ذہن نشین رہنے کی ہے، وہ یہ کہ اصل قوت تو دل کی قوت. دل اگر سنبھلا ہوا ہے، دل اگر ٹھہرا ہوا ہے، دل اگر قابو میں ہے، اور دل کو کون قابو کرے؟ ایمان کی قوت. اگر اصل قوت دل کی ہے تو دل کی پھر اصل جو رہنمائی ہے وہ ایمان کے ذریعے سے ہے، اور ایمان پھر ذکر الہی کی جھڑی سے، ذکر الہی کی برسات سے، اس سے شاداب ہوتا ہے، اس سے لہلہاتا ہے، اس سے پھل پھول لاتا ہے. اور ذکر الہی بھی یوں تو سانس کی طرح ہمیشہ اور ہر وقت ضروری، اس لیے کہ شیطان حملہ آور اور بھول اور غفلت جو ہے پیچھا کر رہی ہے، لیکن جب حالات زیادہ صبر آزما تو ذکر بھی زیادہ مقدار میں کرنے کی ضرورت، ذکرن کثیرا. تو جو لوگ تزکیہ نفس کی شعوری جدوجہد مصروف، معاشرے کا تزکیہ، اپنی ذات کا تزکیہ، ان کے حالات سب سے زیادہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، اس سے قریب ہونے کے لیے اور اس کو قریب کرنے کے لیے. وہ تو قریب ہے ہی، لیکن اس کا شعور حاصل کرنے کے لیے اس کو ہم وقت یاد رکھا جائے، مسلسل یاد رکھا جائے، شب و روز اس کا ہوا جائے، اسی سے زبان رب اللسان ہو. اس لیے کہ جو خدا کو بھول جاتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو بالآخر بھول کا شکار کرتا ہے. نس اللہ فانساہم من فسہم، کہ جو اللہ کو بھول گئے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بھی اپنا آپا اور سراپا بھلا دیا، کہ خدا فراموشی کا نتیجہ ہمیشہ خود فراموشی کے نتیجے میں نکلتا ہے. اسی لیے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی حالت جو اللہ کو یاد رکھتا ہو، اور وہ جو اللہ کو بھول جاتا ہو، یاد نہ رکھتا ہو، مردے اور زندے کی مثال. بظاہر انسان وہی ہوتا ہے، اس کا نام وہی ہے، اس کا سراپا وہی ہے، اس کے سر پیر وہی ہیں، اس کی آنکھیں کان وہی ہیں، لیکن فرق کتنا ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اپنے ساتھ رکھا جائے، اس کو تو اٹھا کر بہت دور کہیں لوگ پھینک آتے ہیں. لہذا جو اللہ کے ذکر سے، جس کی زبان رب اللسان ہو اور جس کا وجود گواہی دے رہا ہو اس میں، اور جو ایسا نہ کر رہا ہو، مردے اور زندے کا فرق، یعنی بالکل کوئی انسانی باقی نہیں رہا. اس لیے دل کا ذکر ہو، زبان کا ذکر ہو، اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان کے آرا اور جوارے کا ذکر. اطاعت ذکر ہے، بندگی ذکر ہے، فرما برداری ذکر ہے، اپنے آپ کو کھپانا ذکر ہے، اپنے آپ کو تھکانا اس کے راستے میں، اسی کا نام لینا اور ہو رہنا ذکر ہے. اس لیے یہ شب عزم نو اس بات کے لیے ہم کو دعوت دے رہی ہے کہ اطراف میں جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ محض دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ کشمکش کی ہم کو دعوت دی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن قریب ہے، اور وہ لمحہ آ لگا ہے. آپ نے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ لمحہ آ لگا ہے کہ جب پکارنے والے آپ ہی کو پکاریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ لبیک کہنے والے آپ ہی لوگ ہوں گے. لہذا ایک ایسے پس منظر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اس سبق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.